मामला हुआ है और पार्लियामेंट हाउस का जो सेशन था लोअर हाउस का स्पेशली वो त्योहार के करीब है, उसको उनके हाल को जरा नुकसान पहुंचा है, लेकिन जो लॉ मेकर्स है वो सेफ रहे हैं।
अच्छा, ये बताइएगा, क्योंकि जो इत्तलात आ रही हैं उसके मुताबिक 6 हमलावर जो हैं उन्हें हलाक किया गया है, क्या कोई तालिब जो है वो फरार होने में कामयाब भी हुआ है? टोटल क्या तादाद थी हमलावरों की?
टोटल तादाद जो थी वो 7 थी, एक ने सुसाइड कार बॉम्ब किया है और 6 और जो थे वो लड़ाई में मारे गए हैं। दरअसल आमतौर पर इस तरह के हमलों में तालिबान फाइटर्स की जो फरार होना वो इम्कान नहीं होता उसका, क्योंकि हमले के बाद ही सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो आ पहुंचते हैं। एक तो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी फोर्सेस थी और दूसरी जानब जो काबुल सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो पहुंचे हैं, तो वो सराउंड करते हैं एरिया को, तो किसी भी तालिब फाइटर जो है वो उनका फरार होना मुमकिन नहीं होता।
ओके ज़ुबैर साहब, ये भी इत्तलात थी कि पहले से ये इंफॉर्मेशन अफगान गवर्नमेंट के पास थी कि पार्लियामेंट को निशाना बनाया जा सकता है।
मैं ये बताऊंगा कि दरअसल हम जब बात करते हैं सिक्योरिटी एहलकारों के साथ काबुल में, वो बताते हैं कि दरअसल जो खुदकुश होते हैं और वो हमला करते हैं उनको उनकी हमले को रोकना पहले से बहुत मुश्किल होता है। एक आदमी जो खुदकुश करते हैं तो उसको रोकना कार के जरिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आम सड़क है पार्लियामेंट के करीब ही उस दीवार के साथ, तो आम ट्रैफिक भी जाते उनका आना जाना होता है, तो कोई नहीं समझता कि कौन सा जो है वो हमला आवर है। और दूसरी जानब ये जो 6 हमला आवर थे उनका भी आना उस जगह कोई मुश्किल उनको रोकना कोई इतना मुश्किल काम है कि जब भी हम बात करते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ वो ये कहते हैं कि ये मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम ये दाद देनी पड़ेगी जो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी जो है उनका, उनमें एक आदमी था उन्होंने क्लेम किया कि सारी लड़ाई जो थी उन्होंने लड़ी, उनका नाम ईसा खान था, वो बाहर आ गया और उसने कहा कि हालात बहुत सख्त है और पहला धमाका जो हुआ कई चीजें हम पर गिरी और स्मोक था उधर और मेरे हाथ एक M16 था जो वो लग गया और मैं बंकर में गया और फिर ये जो 6 लोग थे वो एक बाय एक आ रहे थे तो सबको मैंने मारा। तो वाकया ये एक बड़ी बात है जो 90 मिनट में 6 हमलावरों को ख़त्म कर दिया जाए या हलाक कर दिया जाए, तो ये छोटी बात नहीं है।
जी बिल्कुल, एक ये भी इत्तलात हैं कि कंदूज जो सूबा है वहाँ तालिबान कुछ पेशरफ्त कर रहे हैं, कुछ मज़ीद इलाकों पे उन्होंने कंट्रोल हासिल किया है, इसमें कहाँ तक सदाकत है? आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है इस हवाले से?
जी 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 हाँ, मैं तो ये कहूँगा कि इस साल तालिबान ने बहुत ज़्यादा जोर दी है नॉर्थर्न एरियाज पर। इससे पहले हमने देखा कि बदख्शान के सूबे में लड़ाई हुई, एक डिस्ट्रिक्ट था यमगान, वो तालिबान के हाथ पड़ गया, फिर अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने वापस उनका कंट्रोल हासिल किया। दो दिनों की बात है कि दो दिन पहले तालिबान ने चारतारा डिस्ट्रिक्ट जो है उस पर कब्जा कर लिया और आज सुबह जो है इमाम साहिब डिस्ट्रिक्ट जो है कुंदुज का उस पर कब्जा कर लिया। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये खबर कंफर्म की है, तालिबान ने क्लेम किया है, तो इसमें कोई शक व शोभा नहीं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जब तालिबान इस डिस्ट्रिक्ट पर कब्जा करते हैं वो इनको मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जो सारे की रास्ते हैं वो बंद हो जाते हैं और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो बहुत जल्द ही उसको उस पर दोबारा कब्जा करते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ये दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं कुंदुज में वो अभी तालिबान के हाथ में आ गए हैं, लेकिन اگلے ہفتے ہم دیکھیں گے کہ واپس یہ ان کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے.
جی آخری سوال زبیر صاحب آپ سے میں یہ کرنا چاہوں گی کہ وہاں جو مقامی تجزیہ نگار ہیں افغانستان کے, وہ طالبان کی جانب سے ان حملوں کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا ان کو وہ ایک طالبان کی کمزوری تصور کرتے ہیں یا یہ کہ وہ طاقتور ہو رہے ہیں؟
دراصل بات یہ ہے, سب یہ کہتے ہیں کہ آج اس سال جو ہے نا وہ وڈراول ہو چکی ہے, فورن فورسز نکل گئے ہیں اور لڑائی کا ساری ذمہ واری جو ہے وہ افغان سیکورٹی فورسز کے کاندھوں پر ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ طالبان کے لیے یہ ایک ایسا سال ہے جو وہ کہ وہ جو بھی چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں, وہ لڑائی کو زیادہ بنا سکتے ہیں, حملوں کو کی تعداد کو زیادہ کر سکتے ہیں, بڑھا سکتے ہیں. تو میرے خیال میں طالبان کی کمزوری تو نہیں, لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اگر پیس ٹاکس ہوتے ہیں تو جتنے بھی طالبان طاقتور ہو پیس ٹاکس میں تو ان کی موقف زیادہ مستحکم رہے گی. تو اس لیے میرے خیال میں ایک تو نیٹو فورسز نہیں ہے, طالبان کو لڑائی میں آسانی ہے, اور دوسری طرف اگر پیس ٹاکس ہو جاتے ہیں مذاکرات ہو جاتے ہیں اور طالبان اس سال بہت زیادہ طاقتور ہے, ان کے حملے زیادہ ہے, تو مذاکرات کے میز پر ان کا موقف اور بھی مستحکم ہوگا.
جی سامعین, یہ تھے کابل سے ویل نون تجزیہ نگار زبیر بابک ارخیل صاحب جو حملوں کے بعد کی صورتحال ہمیں بتا رہے تھے. اس کے علاوہ ہمارے ٹی وی جو دیکھ رہے ہیں اس وقت, ان سامعین نے ٹی وی سکرین پہ اس حملے کے بعد جو صورتحال تھی پارلیمنٹ کے مضافات میں ارد گرد کے جو حالات تھے وہ آپ لوگوں نے دیکھے ہیں. ساتھ ہی وہ کچھ لاشیں افغان طالبان جو دہشت گرد ہیں وہ بھی آپ کو نظر آئی ہیں جن کو کہ افغان سیکیورٹی فورسز نے ہلاک کیا ہے. بریگیڈیئر سعد نے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان سے, ویل نون ڈیفینس انالسٹ ہیں آپ. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بریگیڈیئر صاحب. جی بریگیڈیئر صاحب, ساتھ کے ساتھ طالبان حملہ آور جو ہیں ان کو مار دیا گیا, کوئی افغان شہری جو ہے وہ ہلاک نہیں ہوا ان حملوں میں, اس کو آپ افغان فورسز کی جانب سے اس کارروائی کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے بیشتر جو پاکستان سے ڈیفینس انالسٹ ہیں وہ ہمیشہ سے یہ نکتہ چینی کرتے رہے ہیں کہ افغان فورسز جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں اپنے کندھوں پر اٹھانے کے اس وقت قابل نہیں ہے. اس وقت جو انہوں نے جوابی کاروائی کی ہے فورسز نے, اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟
میرے خیال میں یہ وہ اس سے ان کی قابلیت ظاہر ہوتی ہے, کیونکہ ایک بہت بڑا پہلے تو دھماکہ کیا گیا گیٹ کے اوپر کار بام سے, اور پھر اس کے بعد 6 حملہ آور جو کافی تعداد ہے, ایک حملہ آوروں کو اندر نہیں جانے دیا, وہ ایک میرے خیال میں جو نزدیک کوئی بلڈنگ تھی اس میں وہ فرار ہو گئے اور وہاں سے انہوں نے فائر کیا پارلیمنٹ کے اوپر. تو میرے نزدیک تو یہ بہت کامیابی ہے افغان سیکیورٹی کی کہ انہوں نے اس حملے کو اتنی جلدی ختم کیا اور اس سے پہلے ان کو اندر نہیں آنے دیا.
اوکے,
اور اگر آپ باقی بھی دیکھ رہے ہیں تو پورے ملک میں اس وقت اگر کوئی ایک آدھ اولس والی جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں آتی ہے تو وہ اس کے بعد فوراً جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز اس کو چھڑا لیتے ہیں. چونکہ ان کی تعداد بڑی کم ہے, ملک بہت بڑا ہے, تو جو انسرجنٹ فورس ہوتا ہے وہ کسی جگہ پہ کنسنٹریٹ کر دیتا ہے اور وہاں پر ایک لوکل سیکیورٹی جو ہے نا اس وقت کے اوپر ایک لوکل سیکیورٹی حاصل کر لیتا ہے, وہ ہدف حاصل کر لیتا ہے اور اس کے بعد سیکیورٹی. لیکن یہ اس طرح یہ سسٹینیبل نہیں ہوگا, اس سے جو ڈیمورلائزیشن ہوگی سیکیورٹی فورسز کے اوپر, باقی جو قوم کے اندر ڈسپونڈنسی آئے گی, ایک ناؤمیدی آئے گی. اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ مطلب ہے کہ جو لانگ ٹرم ہے اس کے اندر یہ جو اسٹریٹجی ہے افغان سیکیورٹی فورسز کی وہ سسٹینیبل ہے یا نہیں ہے, اس کو ابھی دیکھنا پڑے گا. ابھی تک تو तालिबान को कामयाबी हासिल नहीं हुई है, जून तकरीबन खत्म हो गया है, कैंपेन सीजन में।
लेकिन कंदूज सूबे में ब्रिगेडियर साहब उन्होंने आज एक और डिस्ट्रिक्ट जो है उस पर कब्जा किया है और इसको काफ़ी तशवीशनाक जो है वो करार दिया जा रहा है, उस पर हम आपसे बात करेंगे। लेकिन कुछ देर के लिए हमें अफगान पार्लियामेंट के मेंबर अरयूंत यूंत साहिबा ने ज्वाइन किया है। जी हम सामीन आपको बता दे चलें, अरयूंत जो हैं उनसे हम पश्तो में बात करेंगे और वो फिर हम आपके लिए उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे। अरयूंत खोर पखैर रागलई मनना डेरा मनना तासु मुंग टाइम राका हुई अरयूंत खोर दामा तो हुआ छे दावे ले की गी चितासु हुकूमत चिदे अगी तमख के नदा इतलातू चिदा से पार्लियामेंट मांदे बयो हमला की गी तालिबानु दखवाना नो दा हमला चिदा ठीक दा हमलावर टोल चिदी अगी दगश उमड़शु और द पार्लियामेंट कम इमारत चिदे अलतम दन नतलो की कामयाब नशु ख्वागे न बावजूद कम दा एरिया चिदा द पार्लियामेंट दा खो काफी सेंसिटिव एरिया दा दग पूरे दी सिंगल आड़ला
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम यानी नन कम मामला के पार्लियामेंट शो हुआ दग मामला के यानी कम कसान छ गडून करे यानी अभी फला दस्ता उनो रसीदल او د افغانستان د امنیتی ځواکونو د خوا د دوی کومه توطیه چې واه حمله واغه شند اصله خو مشکل په دې کې ده چې دغه کسان څنګه تر پارلمان پورې راورسېدل او ځکه چې په سوال جواب دا ده چې خپل دوی اته زمنګ د امنیتی ارګانونو په منځ کې هم کسان لري او هم په حکومت کې ډېر د کسان شته چې د له سره ارتباطات لري او دوی د خپل شخصي وقدو په خاطر چې هغه خپل حریف ته ماته ورکړي یا کوم څوک چې هدف ته هغه د منځه ویسي نو همدای چې بیا دغه تروریستي بیا له سره لاس یو کوي او بلاخره تر هغه ټاکلي هدفه پورې دوی رارسي او وروسته د هغې بیا هغوی خپل عملیات ترسره کوي یعنی په دې باندې یوازې موږ نه بلکې ټول خلک دې پوهیږي چې دوی په داخل د حکومت کې کسان لري چې دوی تر هغه هدفه پورې رسي او دوی برابرۍ د دې خاطره چې دوی حریف یا کوم مقصد چې دی دی چې ټول هغه د منځه ویسي
ڈیرہ من اریوت خور لکھ ٹائم تاثنور منگ سر پاتش اور یہ جو اریوند سسٹر نے بات کی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ طالبان جو ہیں ان کا جو ارادہ تھا یا ان کا جو ہدف تھا پارلیمنٹ پر حملہ کرنا اور وہاں کے ارکان جو ہیں پارلیمنٹ کے ان کو نشانہ بنانا وہ یہ ہدف حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ یہ طالبان دہشت گرد جو ہیں یہ کس طرح پارلیمنٹ کے قریب پہنچنے میں یہ کامیاب ہوئے اس کا پھر جواب آگے جا کے وہ خود یہ دیتی ہیں کہ حکومت کے اندر بھی طالبان کے حامی لوگ موجود ہیں اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے مدد کی ہو تاسمات دوائی اریوند خور چے دا موجودہ حکومت چرے ددی سیکیورٹی ایجنڈا چھ دا اغ صدا او اگے کے طالبان و سرا ٹیکل قول چی دی اغس ہونا پورے اگے تا فوکس ورکڑے شوے دے اور دا طالبان و سرا مذاکرات خبری چی منگا کہو نو اگے ماندے سونا توجہ ورکڑے کی گی
بلے دا خو یعنی آواز دا حکومت غختنا نہ دا بلکہ دا طول افغان ولس غختنا دا چی نور ولس او زمان خلق جگلین استوی شیوی دی دوی غواړي چې هر قسم کې چې کیږي باید د افغانستان حکومت د طالبان سره مذاکرې ترسره کړي او بل اخره دوی ته هم بلنه ورکړي چې د حکومت کې داخل شي او جنگ ته د پایت کې کیږي شي خو یو خبره زه زیاتوم چې د سولې د پروګرام د ناکامولو په خاطر هم استخباراتي کړي د سیمې او هم ځینې حلقې په داخل او بیرون کې شته دی چې هغوی کوشش کوي چې دغه مذاکرات ناکام کړي نو کله چې د سولې مذاکرات شروع شي نو په افغانستان کې دغسې ډلې او دغسې حملې نورې هم زیاتېږي یو علت یې دا ده چې ځینې کسان په سوله کې خپل موجودیت په خطر کې ګڼي او دوی کوشش کوي چې مثلا افغانستان کې سوله رانه شي تر غواړي چې جګړه په افغانستان کې وشي نو ځکه دوی دغسې حملې پروګرام برابروي ترڅو د سولې مذاکراتو دپاره یو تاوان ورسوي او خلکو ته داسې ښکاره کړي چې د یو طرف نه حکومت سوله کوي د دوی سره مذاکرې کوي او د بل طرف نه طالبان حملې کوي. یعنې په دې کې مختلف کړۍ او القې دي چې هغوی نه غواړي چې دغه د سولې پروسه کامیابه شي. نو ځکه کله چې د سولې پروسه شروع شي نو دغسې حملې په هر برخه کې حتی په عام وګړو باندې هم شدت مومي ترڅو د سولې پروسه ناکامه کړي.
اوکے سامین آپ کو بتاتے چلیں کہ اریون جو ہیں وہ افغانستان کی جو موجودہ حکومت ہے ان کی سیکیورٹی جو ایجنڈا ہے اس کے بارے میں ہمیں بتا رہی تھیں اور انہوں نے کافی تفصیل میں بتایا ہے کہ حکومت جو ہے وہ بالکل مذاکرات جو ہیں طالبان کے ساتھ اس کے حق میں ہیں, لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جب بھی کوششیں کی جاتی ہیں تو کچھ بعض جو عناصر ہیں جو افغانستان میں امن کے خواہاں نہیں ہیں ان کے الفاظ میں وہ اس کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ساتھ ہی انہوں نے جو کاروائی ہے اس کو ان طالبان کے خلاف جو ہتھیار کا استعمال کرتے ہیں ان کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ حکومت بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی کر رہی ہے اور یہ ان کی سیکیورٹی جو ایجنڈا ہے اس کا حصہ ہے. اریونت خور اخری سوال تاسو ندا کول غواړم چې سمود مخ کې اوسلو کې ستاسو د ویمن پارلیمنٹیرین چې وی د افغانستان اغي طالبان یو ډیلیګیشن سره ملاقات شوه او اغي حواله کې تاسو موږ ته انفارمیشن راکوي شي.
بل نه ولې سره د دې چې دا رسمي خبرې نه وي بلکې دا سه پروګرامونه دی او کې دا موسسو وینډوګانو د خوا پر مخ پیول کیږي سره د دې چې هغه رسمي آیات نو چې د طالبان سره کتلې دي او نه د خوځو په مینس کې د یو فیصله شوی چې دا کسان باید زمون پاستازي ته بلاک شي ولته خبرې کوي. خو بیا هم چې دوی تللي وو ولته د طالبان سره ناستو مذاکرې کړې وې نو دوی په دغه برخه کې خوشبینه وو او ویل چې د طالبانو په دریځ کې نرموالی راغلی دی او څو وارې موږ د میډیا د لارې نه دا هم اورېدلي چې طالبانو اوس هغه پخوانی تند دریځ ختم کړی دی او دوی د ښځو په حقوقو باندې قانع شوي دي او وایي چې موږ د ښځو حقوق غواړو البته د اسلامي اصول او افغاني کلچر په چوکاټ کې. نو د دې په خاطر زه فکر کوم چې اوس د دې شرایط را رسېدلي چې باید مذاکرات ترسره شي او کومې ستونزې او مشکلات چې په تېر وختو کې وو فکر کوم د دې په دریز کې اوس نرموالی راغلی دی او انشاءالله نور به هم نرموالی راشي او خلکو امیدوار دي چې دغه جنگ ته د پای ته کې خود شي او سوله په افغانستان کې تامین شي.
ډېره مننه اریوند خور چې نن دا حمله شوه تاسو هغه ټایم کې چرته وي پارلیمان کې دنه موجود وي؟
او نه با من پارلمان نه بیرون خو داخلي دي چې کوم ته اجازه را نه کړه ځکه عمله شو او
هلته موجود وي هغه چې
د دې ملار نه به تاسو په پارلمان نه نیږدې به کې شاته کړو.
ټیک ده نو تاسو نور ممبر چې یو اغي سره ریسپانس اور دی عملی سو واغي چې دا حمله شو
بس حمله وشو نو دوی لږ ورختا شوي غونې وو خو بیا وروسته معلوم شو چې امنیتي ځواکونو حملې مار کړي دي او کوم مشکل نشته دی او انتحاریان هم د منځه تللي دي نو دوی بیا دومره ورختا نه وو او بل خپل په پارلمان کې چې کوم امنیتي تدابیر نیول شوي وو په هغې باندې هم وکیلان قانع او ځکه دوی د دغه دپاره دغه یو پیخه چې کیږي دی مخصوص دی لري نو هلته وکیلان مخصوص او بل اخر د نور لارو نه دوی د پارلمان تخلیه کوي وکیلان وته چې کوم خاص مشکل د وکیلانو د پاره نه پیدا شي.
ډیره مننه تاسو اریوند خور یو ځل بیا تاسو مونږ ته ټایم راکو ډیره مننه. او سامین اریوند یوند بتا رہی تھی کہ جب یہ حملہ ہوا تو اس وقت وہ پارلیمان میں موجود تھی اور وہاں پہ افغان پارلیمنٹ کے جو ممبرز ہیں ان کا جو رد عمل تھا شروع میں وہ بتا رہی تھی کہ اب نیچرلی سب جو ہیں وہ ڈر گئے, لیکن بعد میں جب انہیں معلوم ہوا کہ افغان فورسز نے تمام حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا ہے تو وہ پھر کچھ کام جو ہے وہ ہو گئے تھے. بہت شکریہ آپ کا, پھر بھی آپ سے بات ہوگی. ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, بریگیڈیئر سعد بھی ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب, آج افغان پارلیمنٹ پر طالبان نے حملہ کیا ہے, کوئی زیادہ نقصان جو ہیں وہ شہریوں کو یا عمارت کو نہیں پہنچا ہے اور سارے دہشت گرد جو ہیں وہ بھی مارے جا چکے ہیں, لیکن پھر بھی ایک سینسیٹیو ایریا میں ان دہشت گردوں کا داخل ہونا یہ ایک سوالیہ نشان ہے, اٹھایا جا رہا ہے یہ. اور اگر ہم دیکھیں تو بعض حصوں میں طالبان جو ہیں وہ تیزی سے پیش قدمی بھی کر رہے ہیں، بعض علاقوں کو انہوں نے کنٹرول میں بھی لیا ہے. یہ بتائیے گا کہ طالبان کی جو بظاہر پیش قدمی ہے افغانستان میں، امریکہ میں اس کو کس طرح دیکھا جا رہا ہے؟
امریکہ میں اس پہ بہت تشویش ہے. امریکہ افغانستان میں ہر طرح سے امن چاہتا ہے. امریکہ کی خواہش ہے کہ اس نے جو وقت لگایا ہے افغانستان میں، وہاں پہ جو حکومت بنائی ہے، اپنا روپیہ پیسہ لگایا ہے، تقریباً 2500 کے قریب جو امریکی افواج کے جو لوگ انہوں نے جو اپنی جان سے قربانیاں دی ہیں، اس کا افغانستان کے عوام کو فائدہ پہنچے اور افغانستان میں ایک مستقل، ایک پائیدار جمہوریت کے بیچ جو ہے وہ پھل دیں، اور افغانستان کی عوام جو ہے وہ سکون سے رہیں، اور افغانستان سے دنیا، باقی دنیا میں جو دہشت گردی کا جو سلسلہ اس سے پہلے چل رہا تھا وہ سلسلہ جو ہے وہ بند ہو. اب جہاں تک طالبان سے مذاکرات کا تعلق ہے، امریکہ نے اپنے آپ کو اس پوزیشن میں رکھ لیا ہے کہ اس سلسلے میں جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ افغان عوام کو کرنا ہے، ان کی منتخب حکومت کو کرنا ہے، ان کے پارلیمنٹیرینز کو کرنا ہے، ان کی افواج کو کرنا ہے، اور انہوں نے خود یہ فیصلہ کرنا ہے کہ طالبان کو کیسے اکوموڈیٹ کیا جائے، ان کو ان کے ساتھ کیا ایک ڈھانچہ بنایا جائے جس میں وہ لوگ بھی مین سٹریم میں شامل ہو سکیں اور افغانستان میں امن ہو. اس میں اس وقت جو امریکہ کی پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری جو کاروائی ہے اس کی قیادت افغان حکومت، عوام اور افغانستان کے اداروں کے پاس ہے، اور وہی فیصلہ کریں گے، اور جو بھی وہ فیصلہ کریں گے وہ امریکہ کو وہ فیصلہ پسند ہوگا. اس وقت تک جب تک افغانستان میں امریکہ کی افواج کی کسی ٹیکنیکل مدد کی ضرورت ہے یا آئندہ چند سالوں میں افغان حکومت کو کامیاب کرنے کے لیے اس کو جو روپیہ پیسہ چاہیے، تقریباً 4 سے 6 بلین ڈالرز کے قریب کی جو امداد ہے وہ بھی مستقبل قریب میں جہاں تک ہم دیکھ سکتے ہیں اس کا وعدہ بھی امریکہ اور امریکہ کے حواریوں نے افغانستان کے ساتھ کیا ہوا ہے تاکہ افغانستان میں ایک پائیدار حکومت جو ہے وہ چلتی رہے.
بے حد شکریہ ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب. لیکن پروگرام کے لاسٹ سیگمنٹ میں دوبارہ ایک دفعہ پھر ہم آپ کو زحمت دینا چاہیں گے کچھ دیر کے لیے. ہماری طرف سے اللہ حافظ. بریگیڈیئر صاحب آپ کی جانب ہم آنا چاہیں گے. ہم آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے ہمیں بتا رہے تھے کہ افغان فورسز جو ہیں وہ اس قابل ہیں کہ اپنی ذمہ داریوں کو اپنے کندھوں پر اٹھا سکے. کافی ان کی جو کارروائی ہے طالبان کے خلاف اس میں آپ کی نظر میں بہتری آ رہی ہے دیکھنے میں، لیکن یہ جن علاقوں پہ حالیہ دنوں میں طالبان نے قبضہ کیا ہے ان کو واپس لینا جو ہے یہ کتنا آسان ہوگا ان فورسز کے لیے؟
آسان تو نہیں ہوگا، یہ بڑا مشکل ہوگا، کیونکہ جو افغان مزاحمت ہے یہ پورے ملک میں اس وقت پھیلے ہوئے ہیں، ان کے ہر جگہ پہ ان کی قوت موجود ہے کسی نہ کسی حد پہ، اور جدھر وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں وہ باقی علاقوں سے فائٹرز کو، جنگجوؤں کو ادھر اکٹھا کر دیتے ہیں اور ایک جگہ پہ سپریورٹی حاصل کر کے اس کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں. تو یہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد وہ پھر حکومت کو جو ہے مزید فورسز بھیجنی پڑتی ہیں. تو وہ اس میں کیا کرتے ہیں کہ جو حکومت کا رسپانس ہے وہ سیچوریٹ کر دیتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں نیچے ہلمند میں انہوں نے اسلام خلا کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کیا ہوا ہے، وہاں پر اسلام قلعہ کہہ رہا ہوں، موسا قلعہ ہلمند پروونس میں، ناردرن ہلمند پروونس میں موسا قلعہ کے اوپر کیا. ادھر آپ چار درہ کے اوپر آ جائیں، قندوز میں، اس طرح بدخشان میں آپ چلے جائیں، اوپر سے امام صاحب میں ابھی حملہ ہوا ہے. تو یہ حکومت کے پاس ابھی افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز کی تعداد تقریباً 3 لاکھ ہے. ابھی آپ اس 3 لاکھ کو پورے ملک میں اس طرح آپ ڈسٹریبیوٹ کریں تو بالکل وہ کمزور پڑ جاتے ہیں، ڈائلیوٹ ہو جاتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ اسٹریٹجی جو ہے وہ ابھی ان کو چاہیے کہ صرف میجر کمیونیکیشن سینٹرز کے اوپر جو ہے نا وہ رکھیں اپنی توجہ، اور اگر اطراف کے علاقے اگر جاتے بھی ہیں تو میرے خیال میں اس سے کوئی زیادہ ان کو نقصان نہیں ہوگا. طالبان کو جو ہے وہ پھر مزید قوت اکٹھی کرنی پڑے گی اگر یہ کنسنٹریٹڈ رہیں. فی الحال انہوں نے ہر چیز کو ڈیفینڈ کرنا ہے، وہ میرے خیال میں سسٹینیبل نہیں ہے. یہ کچھ دیر تک یہ کامیاب رہیں گے उसके बाद फिर इनको आहिस्ता आहिस्ता वो जो है उस इलाके इनको देने पड़ेंगे। तो अगर ये मेजर कम्युनिकेशन सेंटर्स में वो उनको काबू रखें, जो कम्युनिकेशन रूट्स हैं उनको ओपन रखें, तो मेरे ख्याल में उनकी स्ट्रेटेजी भी ये होनी चाहिए, तब इसको सस्टेन किया जा सकता है, वरना इस जो प्रेजेंट स्ट्रेटेजी है ये सस्टेनेबल नहीं।
जी ब्रिगेडियर साहब आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन नेक्स्ट सेगमेंट के लिए हम आपको रोकना चाहेंगे, आप हमारे साथ रहिए। और सामीन इस वक्त पाकिस्तान में UNHCR की जो तर्जुमान हैं दुनिया असलम खान साहिबा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं शो में।
बहुत शुक्रिया
जी, थैंक यू। दुनिया साहिबा ये बताइएगा कि आज एक दफ़ा फिर सुनने में आ रहा है कि अफ़गान रिफ्यूजीज़ की वतन वापसी के हवाले से एक आला सतह की मीटिंग जो है वो पाकिस्तान में होनी है। ये बताइएगा कि जब हम अफ़गान रिफ्यूजीज़ की रिपेट्रिएशन की बात करते हैं तो क्या इश्यूज़ मौजूद है? काफ़ी अरसे से हम सुन रहे हैं इस पर डिस्कशन हो रही हैं, क्या ऐसे इश्यूज़ हैं कि जो जिनका हल जो है वो सामने नहीं आ रहा है?
आपने इंतहाई अहम सवाल पूछा है, एक ऐसे टाइम में जब दोनों मुल्कों की हुकूमतें, हुकूमत पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों सीरियसली चाहती हैं कि 35 साल गुजरने के बावजूद भी ये इशू जूं का तूं है, तो इसके लिए कोई ऐसा लाहे अमल, कोई ऐसा रोड मैप होना चाहिए जो इस प्रोट्रैक्टेड रेफ्यूजी सिचुएशन को ख़त्म करें। तो आपको मालूम होगा कि UNHCR के हाई कमिश्नर एंथोनियो गुटेरेस इस वक्त पाकिस्तान में है, और आज उन्होंने नवाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है से मुलाकात की थी, सरताज अजीज से भी वो मिले। तो इन हाई लेवल मुलाकातों में डिस्कशन का मेन पॉइंट ये था कि 35 साल गुजर जाने के बावजूद भी अफगान मुहाजरीन की तादाद में इतनी कमी नहीं आई। इस वक्त भी दुनिया में तकरीबन 26 लाख के करीब अफगान मुहाजरीन आबाद है, जिसमें 15 लाख पाकिस्तान में है और 9.5 लाख के करीब ईरान में इस वक्त मुकीम है। तो जब सीरिया का क्राइसिस शुरू हुआ, इराक का क्राइसिस शुरू हुआ, यमन का क्राइसिस शुरू हुआ, तो डोनर्स की तरफ से फंडिंग आनी कम हो गई है प्रोट्रैक्टेड रेफ्यूजी सिचुएशन के लिए, जैसे कि अफगानिस्तान की सिचुएशन है। तो UNHCR की तरफ से और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हमारे लिए प्रेफर्ड सोल्यूशन ये है कि अफगानों की जल्द अज जल्द वतन वापसी के अमल को तेज़ किया जाए, लेकिन हर्डल्स इसमें ये हैं कि अफ़गानिस्तान में सिक्योरिटी के हालात अभी भी इतने बेहतर नहीं हैं, ख़ास तौर से जो जुनूबी अफ़गानिस्तान है, कि लोग जा सकें और अपनी ज़िंदगी वापस शुरू कर सकें। सिक्योरिटी के अलावा जो चीज़ अफ़गान मुहाजरीन को रोक रही है जाने से, वो तालीम की सहूलतों की कमी है और सेहत की सहूलतों की कमी है, रोज़गार के बेहतर मौके नहीं हैं। तो जब तक अफ़गानिस्तान में डेवलपमेंट नहीं होगी, सस्टेनेबिलिटी नहीं आएगी, लोग वहाँ पे जाने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो दूसरी तरफ से आप होस्ट मुल्कों को होस्ट मुल्क प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं कि मुहाजरीन को ज़बरदस्ती अपने मुल्क से वापस भिजवा दें, ख़ास तौर से पाकिस्तान के केस में, क्योंकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में एक बहुत लंबी बॉर्डर क्रॉसिंग है कि जो फेंस्ड नहीं है पूरा बॉर्डर, आपके पास सिर्फ 2 ऑफिशियल क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं, तो उस इतने बड़े बॉर्डर को कंट्रोल करना आसान नहीं है। इसलिए अगर आप रेफ्यूजीज़ को पुश बैक करते हैं अफगानिस्तान, वो कहीं ना कहीं से वापस आ जाएंगे, जो कि दोनों मुल्कों की बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए भी थ्रेट है और सिक्योरिटी के लिए भी थ्रेट है।
ठीक जी जी दुनिया साहिबा, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह आपने अभी ख़ुद ही कहा कि अफ़गानिस्तान में हालात जो हैं वो अभी तक ख़राब हैं, इतने अच्छे नहीं हैं, सहूलतें जो हैं ख़ासकर एजुकेशन एक अहम शोबा है, वो वहाँ अभी पूरी तरह बहाल नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी हुकाम का अफ़गान फोर्सेस की वापसी पर ज़ोर देना, पाकिस्तान के क्या कंसर्न्स है?
पाकिस्तान के कंसर्न्स ये हैं कि पाकिस्तान के अपने इक्तसादी हालात इतने बेहतर नहीं हैं कि वो मज़ीद 15 लाख जो रजिस्टर्ड मुहाजरीन हैं उसके बोझ को बर्दाश्त कर सके, और 15 ही लाख के करीब, ये गवर्नमेंट के आदाद शुमार हैं कि 10 लाख से 15 लाख के करीब ऐसे अफगान भी पाकिस्तान में मुकीम है जिनको अनडॉक्यूमेंटेड अफगान कहते हैं। वो महाजरीन की कैटेगरी में नहीं आते, वो पाकिस्तान में रोज़गार की सहूलतों के लिए या बेहतर तालीम की सहूलतों के लिए आए हैं। तो एक तो सबसे बड़ा मसला इक्तसादियात का है, क्योंकि पाकिस्तान की आबादी खुद बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर का आपको पता है, एनर्जी क्राइसिस है पाकिस्तान में, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में इतनी नहीं है। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट का जो बुनियादी कंसर्न है वो ये है कि ये इक्तसादियात के ऊपर पहुंचे हैं इतनी बड़ी तादाद में मुहाजरीन। दूसरा पाकिस्तान का कंसर्न सिक्योरिटी का है। सिक्योरिटी कंसर्न के हवाले से यूएनएचसीआर की पाकिस्तान हुकाम से डिस्कशंस होती रहती है कि अगर तमाम अफगानों को प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट किया जाए तो वो कभी भी सिक्योरिटी थ्रेट नहीं हो सकते हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल है इक्तसादियात का, तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए यूएन, जो पाकिस्तान में यूएन के तमाम इदारे हैं, वो एक नए इनिशिएटिव के साथ, 2009 में हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया था जिसको हम रेफ्यूजी अफेक्टेड एंड होस्टिंग एरिया इनिशिएटिव कहते हैं, कि वो होस्ट कम्युनिटीज़ या वो इलाके जहाँ पे ज़्यादा तादाद में अफगान मुहाजरीन ज़्यादा अरसे से मुकीम थे, वहाँ पे गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट किया जाए। जिन स्कूलों में अफगान मुहाजरीन को तालीम हासिल करने की इजाज़त है उन स्कूलों को बेहतर किया जाए,
ठीक।
सेहत के शोबे में फंडिंग की जाए, ताकि जो जो बर्डन शेयरिंग का अमल है उसको हम निभा सकें, ताकि सारा बोझ सिर्फ पाकिस्तानी इकोनॉमी और पाकिस्तानी इदारों पे ना हो, बल्कि बैनुल अक्वामी बिरादरी को उस बोझ में बराबर का शरीक होना चाहिए।
जी, बेहद शुक्रिया दुनिया असलम खान साहिबा, आप स्काइप के ज़रिए हमारे साथ थी। थैंक यू सो मच। आइंदा भी आपसे बात होगी इस इशू पे। ब्रिगेडियर साहब, मज़ीद कुछ देर के लिए हमारे साथ रहिए। और इस वक्त हमें एक सीनियर सहावी पाकिस्तान से रसूल हयात दावर ने भी ज्वाइन किया है। सामीन, इस वक्त एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आकर बनू के एक कैंप में शुमाली वजीरिस्तान के बेघर अफराद और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के माबेन कुछ झड़पें हुई हैं, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए, पहले लेते हैं एक ब्रेक।
What's up, पाकिस्तान? क्या सीन है पाकिस्तान? जानिए facebook.com/voaurdu या twitter.com/urduvoa। हमसे राब्ता कीजिए urduvoa.com पर। What's up, पाकिस्तान? क्या सीन है पाकिस्तान? urduvoa.com।
वेलकम बैक सामीन, इस वक्त आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की वॉशिंगटन स्टूडियो से प्रोग्राम जहां रंग। और सफदर हयात साहब, आप की जानिब हम आना चाहेंगे। ये जो वाकया हुआ है बनू के एक कैंप में, इसके हवाले से हमें कुछ बताइएगा, असल में हुआ क्या है?
कि आपको मालूम है कि अपने सदर ब्रदर का 1 साल पूरा हो गया, और 1 साल से ये सारे तकरीबन, पहले तो इतने ज्यादा नहीं थे, लेकिन अब मजबूरन ही हजारों की तादाद में IDPs बिना बलूचिस्तान के थे, उन्होंने कैंप का रुख किया और कैंप ही में रह रहे हैं। तो पिछले हफ्ते मैंने दौरा किया उधर कैंप का, उधर उनके साथ गपशप, पूरा सिचुएशन देख ली। तो उधर IDPs का ये कहना था कि सब गर्मी है, इधर ये जो टेंट एक कपड़ा है उसमें गर्मी का वो उससे दिक्कत कम नहीं होती जो है, और अब रमजान भी चमके आने वाला है तो इसमें पानी का मसला है, बिजली का मसला होता है, लिहाजा कुछ इस तरह बंदोबस्त करे हुकूमत के कम अज कम रमजान का महीना ठीक से गुजरे। लेकिन कल चूंकि रोजा भी है और उसके जो कैंप से बाहर निकलते हैं बनो बाजार सौदा खरीदने या कुछ लेने या कुछ जरूरियात के लिए, तो वो गेट पे एक पास दे देते हैं, वापसी पर वो पास जमा करके गेट पास जिसको कहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेज वाले, और वो फिर अंदर जाते हैं। लेकिन कल चूंकि अफतारी का टाइम था और ये लोग पास में कुछ बदनजमी आई है, पास का जो सिस्टम है कि पास जमा नहीं हो रहे, पास है या पास नहीं है, गेट पास की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस पर थोड़ा सा सिक्योरिटी फोर्सेज जो गेट पे कर रहे थे और IDPs के दरमियान पर कलामी हुई और उन्होंने एहतजाज शुरू किया। پھر اندر سے جو کیمپ میں موجود ان کے رشتہ دار وغیرہ تھے وہ بھی نکل آئے اور سب نے احتجاج شروع کیا. تو اس دوران سیکورٹی فورسز نے فائرنگ کر کے پورے کیمپ کے آئی ڈی پیز کے ساتھ تو اسلحہ نہیں ہے کیمپ میں, نہ اس کے پاس کوئی چلانے کے لیے گولیاں ہے نہ کچھ اسلحہ وغیرہ جس طرح, کیونکہ یہ فائرنگ جو ہے یہ ایک طرفہ سیکورٹی فورسز کی طرف سے کی گئی ہے. تو اس فائرنگ کے نتیجے میں پھر دو افراد آئی ڈی پیز, ایک بلال اور ایک حضرت علی جو دعوت قبیلہ مہرلی سے تعلق رکھنے والے ہیں, یہ موقع پر جنگ بہوک ہو گئے اور یہ سارے جو 11 اور انجرڈ ہے یہ خلیفہ گل نواز اسپتال اور دوسرے جو ہاسپٹل گئے بنو ڈسٹرکٹ میں, اس میں اب بھی زیر علاج ہے. پھر اس پر یہ سارے آئی ڈی پیز نے آج احتجاج کیمپ میں جتنی بھی ہزاروں کی تعداد میں فیملیز کی تعداد میں جو آئی ڈی پیز موجود ہیں, انہوں نے احتجاج یہ فیصلہ کیا کہ ہم سارے کیمپ چھوڑ کر ادھر سے چلے جاتے ہیں, خود باہر جا بھی ہم رہے ہم کہیں بھی رہ لیں گے لیکن اس کیمپ میں ہم مزید نہیں رہیں گے. تو اس کے لیے اب لوکل جو پولیٹیکل انتظامیہ ہے نارتھ وزیرستان ایجنسی کی اور کچھ ایلڈرس کو بلایا ہوا ہے جرگہ کے لیے, انہوں نے آج جرگہ کیا تھا افطاری سے پہلے کہ آپ لوگ ویٹ کریں, افطاری کے بعد ہم مذاکرات کریں گے کہ آپ یہ کیمپ نہ چھوڑے اور آپ ہی ضرور رہے اور جو بھی آپ کے مسائل ہے اس کو حل کیا جائے گا. تو یہ سچویشن ہے, لیکن اس سے پہلے بھی اگر ہم دیکھیں تو بھی بات ہو رہی تھی افغان مہاجرین کی, آئی ڈی پیز جو ہے یہ اس کا وہ اصلیت نہیں ہے جو مہاجرین کی ہوتی ہے, کیونکہ یہ اس طرح کیٹیگری بی میں آتے ہیں کہ یہ بس لوکل ہی لوگ ہیں, لوکل آ جاتے ہیں کیونکہ ان کو سہولیات نہیں دیتے. اب اگر دیکھیں تو نارتھ وزیرستان ایریا فیڈرلی ایڈمنسٹریٹ ایریا ہے یعنی فاٹا ہے, اور یہ جو ضلع ہے بنو یہ ڈسٹرکٹ میں آتا ہے, ڈسٹرکٹ بنو جو ہے یہ صوبے میں آتا ہے کی پی کے میں. اگر آپ دیکھیں تو ادھر کی صوبائی حکومت نے نہ ان کے لیے اسکولوں کا بندوبست کیا, نہ ان کے لیے ٹیوب ویل وغیرہ کا بندوبست کیا, لوڈ شیڈنگ کا وہی سسٹم ہے جو پہلے تھا اور اس کی بھی زیادہ ہو گیا ہے, اور خود بنو کی جو آبادی ہے وہ 10 لاکھ کے قریب ہے, اوپر سے یہ ایک 10 لاکھ آئی ڈی پیز بھی آ گئے. اس چیز کے سب کچھ ادھر وہ بالکل اس طرح ہو گیا ہے بنو میں. اگر آپ دیکھیں آئی ڈی پیز کے حوالے سے اگر میں بات کروں کہ اس کا انہوں نے کئی بار احتجاج وغیرہ کیے تو پھر پولیس والوں نے بھی اس پہ فائرنگ.
بالکل صفدر حیات داور صاحب اس وقت اسکرین پہ جو مجھے نظر آ رہا ہے جو کچھ میں دیکھ رہی ہوں اور ان کی جو حالت مجھے نظر آ رہی ہے, میرے پاس ورڈز نہیں ہیں کہ اس کو میں کس طرح ایکسپلین کروں. آپ کا بہت شکریہ بریگیڈیئر سعد محمد, آپ کی جانب ہم آنا چاہیں گے. اور مجھے نہیں پتہ بریگیڈیئر صاحب, اس وقت مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں آپ سے کیا سوال کروں, لیکن ہم نے دیکھا کہ فاٹا کے جو لوگ ہیں ان کو پاکستان نے 1980s میں جو ان کی پالیسیز تھی اس کے ذریعے اسلام کے نام پر ان کو مس یوز کیا گیا, فاٹا کے عوام کو ان کو پاکستان نے ہی طالبان بنایا. اس کے بعد جب یہ پاکستان کے خلاف انہوں نے ہتھیار اٹھائے, ان کے خلاف آپریشن شروع کیا گیا, آپریشن کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ لوگ جو ہیں اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے. آج یہ کیمپوں میں ہے, رمضان کا مہینہ ہے اور ان کے ساتھ بظاہر ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں جو زیارتیاں ہو رہی ہیں, تو یہ کہاں تک جائز ہے آپ کی نظر میں؟
میرے خیال میں یہ جو فاٹا کا معاملہ ہے اس میں ہمارا جو حکومت ہے پاکستان کی اور اس کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے فاٹا کو اس حد تک لانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے, ساتھ ہی قبائل کا خود بھی اس میں بڑا ہاتھ ہے. مطلب ہے کہ انہوں نے آنے دیا, اگر یہ اس وقت ایک دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے اور کہتے کہ ہمارے علاقے میں ہم کسی کو نہیں آنے دیں گے, اور اگر یہ باقی چیزوں کے اوپر لڑائی جھگڑا کر سکے اس کے اوپر بھی لڑائی جھگڑا کر سکتے تھے, لیکن چونکہ پیسہ آ رہا تھا, مراعات آ رہی تھی,
اور وہ جو جہاد اکانومی ہے اس سے یہ استفادہ کر رہے تھے, تو ان کا بھی قصور ہے, یہ ان کو اس وقت کھڑے ہو جانا چاہیے تھا.
بالکل.
تو میں تقریباً 80% اگر میں حکومت پاکستان اور اس کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اور یا جو اس کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ, اس کے اوپر ڈالتا ہوں, 20% لوگوں کا بھی اس میں ہاتھ ہے, بڑے لوگوں نے اس میں فائدہ اٹھایا, بڑے لوگ اس میں امیر ہو گئے ہیں. ابھی آتے ہیں کہ یہ ابھی بڑا افسوسناک واقعہ ہے اور یہ میرے خیال مس ہینڈل ہوا ہے جو کچھ بھی ہوا ہے. رمضان میں ویسے ٹیمپلز ہائی ہوتے ہیں, جون کا مہینہ ہے, یہ لوگ گرمی سے ناواقف ہیں, یہ ٹھنڈے علاقے کے لوگ ہیں اور دوسری گرمی ہے کہ یہ وہ کیمپ میں گزار رہے ہیں, تو وہ ٹیمپل کے اوپر چلے جاتے ہیں. اوپر سے ایک فیلئر ٹو کمیونیکیٹ ہے, زبان سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو یہ ادھر کا جو لوکل کمانڈر ہے اس کا یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو وہاں پر کرے جو زبان سمجھتے ہیں, جو ان کے ساتھ بات چیت کر سکے, تھوڑی سی نرمی اختیار کی جائے, کچھ جو لیویز کے لوگ ہیں ان کو فرنٹ پہ رکھا جائے, نہ کہ فوج ان کے ساتھ ڈائریکٹ ڈیل کرے. ایک تو فوج کو زبان کا پرابلم ہے, وہ وہاں پر فیلئر ٹو کمیونیکیٹ ہو جاتا ہے, کلچر کا فرق ہے, وہ بات کرتا ہے اس کو کچھ اور طریقے سے لگتا ہے, وہ کیونکہ وہ جس طرح پستون لہجہ ہے وہ جس طرح بات کرتا ہے, جو پنجاب کا آدمی ہے اس کو لگتا ہے کہ یہ میری بے عزتی کر رہا ہے. دوسرا فوجی جو ہے وہ پولیس ڈیوٹیز میں زیادہ ماہر نہیں ہے اور اس نے تھریٹ فیل کیا ہوگا کہ میرے اوپر آ گئے لوگ تو اس نے فائر کھول دیا. میرے خیال میں یہ مس ہینڈلنگ ہے آن پارٹ آف دی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہاں پر جو موجود ہے, یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے حالات اگر آ جائیں تو اس کے اوپر فوراً کیسے قابو پایا جائے. کوئی کرائسس مینجمنٹ ایک ہونا چاہیے اور اس میں پشتو اسپیکر جو ہے نا وہ انتہائی ضروری ہے تاکہ وہ لوگوں کے ساتھ بات چیت کر سکے, ان کو
کمیونیکیٹ پراپرلی کر سکے.
میرے خیال میں یہ مس ہینڈل ہوا ہے اور یہ دونوں جو جانیں ضائع ہوئی ہیں یہ میرے خیال بہت افسوسناک نہیں ہونی چاہیے.
بے حد شکریہ بریگیڈیئر صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور سامعین, اس وقت ہم ایک بریک لینا چاہیں گے. بریک کے بعد ہم آ کے کراچی میں گرمی کی شدید لہر سے جو کافی درجنوں کی تعداد میں لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں اس پہ ہم بات کریں گے. سندھ حکومت کے ترجمان شرجیل میمن کو ہم نے دعوت دی ہے, وہ ہمیں جوائن کریں گے. ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ میاں ابرار صاحب بھی ہمارا ساتھ دیں. ہمارے ساتھ رہیے, اس وقت لیتے ہیں ایک بریک.
میری اور آپ کی دنیا تبدیل ہو رہی ہے. بریکنگ نیوز, ٹاپ اسٹوری, ایکسکلوسیو, سب سے پہلے, سب سے آگے, لیکن اس سب میں میں اور آپ کہاں ہیں جاننے کے لیے رہیے میرے ساتھ, میں ہوں تابندہ نے.
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جان؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟ رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جان؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/VOA Urdu یا twitter.com/UrduVOA. ہم سے رابطہ کیجیے اردو VOA.com پر. واٹس اپ پاکستان,
क्या सीन है पाकिस्तान उर्दू voa.com।
جی سامعین، پروگرام جہاں رنگ میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید، میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس، اور اس وقت میاں ابرار نے ہمیں کراچی سے جوائن کیا ہے، ان کی جانب ہم چلتے ہیں۔ السلام علیکم میاں ابرار صاحب۔ میاں ابرار صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟
جی
میاں ابرار صاحب، یہ جو اطلاعات ہیں کہ اس وقت کراچی میں شدید گرمی ہے، کراچی کے علاوہ صوبہ سندھ کے دیگر پارٹس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے، اور کئی درجنوں ہلاکتیں ہوئی ہیں، یہ بتائیے گا سب سے پہلے تو یہ کہ اس وقت کیا صورتحال ہے؟
اس وقت پچھلے 3 دن میں 300 ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور کافی حد تک ہاسپٹلز میں جو لوگ تھے، ایڈمٹ جو مریض تھے، ان کی بھی ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور یہ ایک بڑا پاکستان کی تاریخ میں، خاص طور پر کراچی کی تاریخ میں، پچھلے 10 سال میں کبھی اتنی گرمی نہیں پڑی۔ ٹیمپریچر 45 to 46 یہاں رہا ہے پچھلے 1-2 دن میں، اور کچھ کسی حد تک میرے خیال میں حکومت کی غفلت بھی اس میں ہے، اور کسی حد تک یہاں پر انفراسٹرکچر اس شہر میں اویلیبل نہیں ہے، جو کہ 20 ملین کی آبادی ہے، اور اس حساب سے یہاں پر انفراسٹرکچر اویلیبل نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
جو کہ گورنمنٹ کریٹ کرنا چاہیے تھا۔ اس کے برعکس آج ملٹری اور رینجرز نے یہاں پر ہیٹ اسٹروک سینٹرز 22 قائم کیے ہیں کراچی میں، اور جس سے کافی لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اور وہاں پر لوگ اپنا رجوع بھی کر رہے ہیں۔ لیکن الٹیمیٹلی میں یہ کہوں گا کہ انفراسٹرکچر کی کمی ہے، اور اس قسم کی جو کلائمیٹیز، میں اس کو کہوں گا، جو نیچرل چیزیں آتی ہیں، ان سے ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہاں پر انفراسٹرکچر اویلیبل نہیں ہے جو ڈیولپ ہونا چاہیے۔
میاں ابرار صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ جب اس طرح کی گرمی کی لہر آتی ہے، اس سے پہلے عوام کو میڈیا پہ وارننگ دی جاتی ہے باقاعدہ، تو کیا یہ اس طرح کی کوئی وارننگ جو ہے کراچی کے عوام کو نہیں ملی تھی؟
جہاں تک وارننگ تعلق ہے، ایک ہفتہ پہلے یہ وارننگ جو دی گئی تھی کہ یہاں پر جو ہے کراچی کی جو ایڈجوائننگ ایریا میں جو سی ہے وہ رف ہو رہا ہے، اور بارشیں ہوں گی اور آندھی آئے گی، اور اس قسم کی باتیں تو ہوئی تھیں، لیکن کوئی اسپیسیفکلی، میرا خیال ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، کوئی اسپیسیفکلی گرمی کا کوئی ذکر نہیں ہوا۔ ہوا ہوگا ضرور، میٹ آفس نے بتایا ہوگا، لیکن اتنی شدید گرمی پڑے گی اس کا میں نے کوئی میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ یا ٹیلی ویژن پہ یا ادر وائز میں نے اس کا ذکر نہیں سنا۔
اوکے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا حکومت یہ جو اس وقت ہمیں ایک طرح سے سچویشن نظر آ رہی ہے کراچی میں، کیونکہ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پانی کی جو قلت ہے وہ بھی ہے، لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بھی عوام میں کافی غم و غصہ پایا جا رہا ہے، تو ان چیزوں کا تعلق بھی ان ہلاکتوں سے ہے، اور اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں، اور حکومت کہاں تک کوششیں کر رہی ہیں؟
آپ نے بتائیے کہ جو پانی کی کمی ہے یا بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، اس کا تعلق ایز سچ تو ہلاکتوں سے نہیں ہے، کیونکہ کچھ ہلاکتیں ایسی ہیں جو کہ ہاسپٹلز میں ہوئی ہیں، آبویسلی گرمی کی وجہ سے ہوئی ہیں، اور کچھ جنرلی ہوئی، جیسے 300 افراد جو ہیں ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ جنرلی اگر دیکھا جائے تو یہ فیکٹرز تو ہیں، لیکن ڈائریکٹلی یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ 300 ننگے بندے ان وجوہات کی وجہ سے مارے گئے ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی یہ جو چیزیں آپ نے مینشن کی ہیں کہ بجلی نہیں ہے یہاں پر، پانی نہیں ہے، یہ کنٹریبیوٹ ضرور کرتے ہیں، اور پانی کی بھی جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ انفراسٹرکچر میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ یہ میگا سٹی، 6th largest city آف دا ورلڈ ہے یہ کراچی شہر، اور اس کے یہاں پر جو سہولیات ہیں وہ نہیں اویلیبل ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ٹوٹل جو ہے پروونشل گورنمنٹ کی غفلت ہے، کیونکہ پروونشل گورنمنٹ کی پلیٹ جو ہے اٹ از آلریڈی فل آف پرابلمس، تو وہ پروونشل گورنمنٹ شاید ٹیکل نہیں کر پا رہی ان پرابلمس کو، اور یہ ایک ہیٹ کی جو پرابلم آئی جو جس سے ہلاکتیں ہوئی ہیں، یہ بھی میرے خیال میں حکومت نے اس کو پراپرلی ٹیکل نہیں کیا۔ آج جا کے ملٹری نے اور رینجرز نے یہاں پر ہیٹ اسٹروک سینٹر شہر میں قائم کیے ہیں جہاں لوگ رجوع کر رہے ہیں۔
جی بے حد شکریہ میاں ابرار صاحب آپ کا، اور سامعین ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ شرجیل میمن سندھ گورنمنٹ کے جو ترجمان ہیں، انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ آج وہ ہمارے پروگرام میں شریک ہوں گے، لیکن وہ اس وقت بتایا جا رہا ہے فون نہیں اٹھا رہے ہیں۔ اس وقت طبی ماہر ڈاکٹر وسیم خواجہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم. جی جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے ایسے کون سے احتیاطی تدابیر ہیں کہ جس کے اپنانے سے گرمی کی جو لہر ہے اس سے بچا جا سکے.
سب سے اہم بات یہ ہے جو زیادہ متاثر ہوتے ہیں وہ یا تو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں یا عاملہ خواتین یا بہت بوڑھے لوگ یا پھر ایسے لوگ جو آلریڈی کسی بیماری میں مبتلا جیسے ہیپاٹائٹس ہو گیا شوگر کے مریض ہے یا جن کے گردے کی آلریڈی مرض ہے وہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں. اس میں بیسٹ یہی ہے کہ جو بھی انہیں تکلیف ہے ایک تو اس کی میڈیسن باقاعدگی سے کھائیں, دوسرا جو ہے زیادہ تر جو ڈی ہائیڈریشن پانی کی کمی جب ہو جاتی ہے تو پھر بہت زیادہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں. تو پانی کی کمی دور کرنے کا واحد حل یہ کہ پانی اور تازہ پھل جو ہے ان کی جوسی جو ہے وہ زیادہ زیادہ استعمال کریں, کم از کم 10 سے 12 گلاس ایٹ لیسٹ لازمی لینے, اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں کتنی گرمی اس حساب سے آپ اس کی مقدار بھی زیادہ کر سکتے ہیں. اور کوشش کریں کہ جو بزرگ لوگ ہیں اور ایون یہ سن اسٹروک وغیرہ جس طرح لوگ ڈیتھ ہو رہی بیسیکلی تو یہ 50 سال سے اوپر لوگوں کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے, لیکن آج کل گرمی ایسی ہے کہ جوان بھی اور بچے بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں. جیسا کہ آپ نے خود بھی کہا کہ اتنی ہلاکتیں ہو رہی ہیں, تو بیسیکلی آپ جب بھی آپ باہر نکلیں تو کم از کم کوئی سر کے کوئی نہ کوئی چیز کیپ یا ہیٹ یا چھتری کوئی وہ لے, اور ہلکا کھلے جو لباس ہے کھلے پہنے اور لائٹ کلر کے جو لباس ہے وہ آپ نے پہنے, اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ سایہ دار جگہ میں رہے اور تب بھی نکلے جب بہت زیادہ ضروری آپ کو کام ہو, اور ایسے ٹائم نکلے جب زیادہ دھوپ نہ ہو. ڈائریکٹلی دھوپ میں جانے سے آپ کا جو سسٹم ہے جو کنٹرول کرتا ہے آپ کے ٹیمپریچر کو وہ نظارہ ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے پھر آپ کو مختلف جو پیچیدگیاں ڈیولپ ہوتی ہیں جس میں دل کی پیچیدگی بھی ہے گردوں کی ہے دماغ کی بھی ہے, اور پھر الٹیمیٹلی جو ہے پھر وہ ڈیتھ کی طرف جاتی ہے تمام چیزیں. تو اس کا پریونشن کا طریقہ یہ کہ سایہ دار جگہ پہ رہیں, بہت ضروری تو باہر نکلے, پانی کا بیسیکلی جو استعمال ہے وہ آپ نے بہت زیادہ آپ نے کرنا ہے, اور ہوادار جگہ پہ رہے جتنا ایسا رہ سکتے ہیں. جیسے کبھی ہوتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے رینجرز نے ابھی سن اسٹروک سینٹر بنا دیا, یہ بہت ہی اچھا اقدام ہے کیونکہ اس کا بیسٹ طریقہ یہی ہے کسی خدا کا سن اسٹروک ہو رہا ہے علامتیں اس میں ڈیولپ ہو رہی ہیں جیسے کہ سر میں درد ہے چکر ہے الٹی ہے پیٹ میں درد ہے ولودگی سی کیفیت ہے, تو ایسے شخص کو فوراً سن اسٹروک سینٹر میں لے جانا چاہیے جہاں پہ کہ انتہائی جو ٹمپریچر بہت ٹھنڈ ہونی چاہیے یہاں پہ, اور وہی ایک وائز ہے فرسٹ ایڈ ہے جس کی وجہ سے اس کا ٹمپریچر جو نارمل کیا جا سکتا ہے, کیونکہ کراچی جیسے شہر میں آپ ایک ٹمپریچر زیادہ ہے دوسرا وہاں پہ موائسچر زیادہ ہے, جب موائسچر آپ کا زیادہ ہوتا ہے تو پھر آپ کا پسینہ جو ہے وہ آنا بند ہو جاتا ہے. پسینہ جو اٹ سیلف آنا جو اٹ سیلف یہ کولنگ پروسیس ہے, جتنا پسینہ آتا ہے اتنی باڈی آپ کی ٹھنڈی ہوتی ہے, لیکن وہ جو کیونکہ ٹمپریچر زیادہ ہوتا ہے موائسچر زیادہ ہوتی ہے وہ آپ کا جو ٹمپریچر ریگولیٹنگ سسٹم ہے وہ نکارا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے پسینہ بھی آپ کو آنا بند ہو جاتا ہے اور جلد آپ کی لال ہو جاتی ہے خشک ہو جاتی ہے, ٹمپریچر جو ہے بالکل ایک دم بہت زیادہ 5 ڈگری تک اندر کوٹ ٹمپریچر چلا جاتا ہے, جس کے بعد جو سن اسٹروک کی علامات جو ہے وہ
بے حد شکریہ ڈاکٹر وسیم خواجہ صاحب, تھینک یو سو مچ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سامعین اسکرین پہ بھی آپ نے دیکھا کہ گرمی کی اس لہر سے جس طرح لوگ متاثر ہوئے ہیں, ان کی حالت جو ہے ہاسپٹلس کے باہر اور ہاسپٹلس کے اندر وہ آپ نے ٹی وی اسکرین پہ دیکھی. اس وقت ہم پروگرام کو آگے بڑھانا چاہیں گے, ٹائم جو ہے وہ کافی کم ہے. ڈاکٹر مقتدر خان نے ہمیں یو ایس سے جوائن کیا ہے, السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام.
ڈاکٹر صاحب ابھی کہا جا رہا ہے رواں ہفتے یورپ میں نیٹو کا ایک اجلاس ہونا ہے, امریکی وزیر دفاع جو ہے ایشٹن کارٹر وہ بھی روانہ ہو چکے ہیں یورپ کے لیے, اور ٹاپ آف دا ایجنڈا یورپ روس کے ساتھ جو کشیدہ تعلقات ہیں اس پہ بحث ہوگی. تو روس کی اس وقت ہم جو کاروائیاں یوکرین میں دیکھ رہے ہیں, یہ کہا جا رہا ہے کہ یوکرین کے اندر روس کے رویے میں کوئی بظاہر تبدیلی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے, تو نیٹو کی جانب سے ممکنہ جوابی حکمت عملی جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟
مطلب دو تین چیزیں انہوں نے کی ہیں, ایک تو ایک انہوں نے تقریباً جو ایسٹرن یورپ میں جو نیٹو کے ٹروپس تھے جس کی تعداد تقریباً 40,000 کرنے کی انہوں نے ڈیسیشن لے لی ہیں. برٹش کے جو کمانڈر ہیں نیٹو کے انہوں نے بھی اناؤنس کیا کہ برٹش کے بھی ٹروپس وہاں جانے والے ہیں, تو ایک کافی ایڈوانسڈ نیٹو ملٹری فورس رشیا کے پورے بارڈر پہ وہ تعینات کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں, تقریباً 40,000 کی تعداد. دوسری چیز یہ ہے کہ یورپین یونین نے سینکشنز کو بھی ایکسٹینڈ کرنے کا ڈیسیشن لے لیا ہے, تو وہ چاہ رہے ہیں کہ اس طرح سے رشیا پہ پریشر ڈالے, اور رشیا میں
تو رشیا پہ کوئی دباؤ پڑے گا آپ کے خیال میں اس سے؟
ہاں ڈبیٹس تو اور رشیا میں تو پڑ رہا ہے, جو اندرونی ڈبیٹ چل رہے ہیں رشیا میں وہ مثال کے طور پہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو رشیا نے ریٹیلیٹوری مطلب رشیا نے تقریباً پورے امپورٹس ویسٹرن ممالکوں سے بند رکھے ہیں پچھلے 6 مہینے سے, तो वो भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है रशिया, लेकिन रशिया में खुद लोग कह रहे हैं कि रशिया को नहीं चाहिए कि वो अपने सैंक्शन जो यूरोप पे उसने नाफिज़ किए हैं उसे वो एक्सटेंड ना करें, ताकि उसके बेसिस पे वो वेस्ट के साथ ताल्लुकात बेहतर कर सकें। बाज एनालिस्ट का कहना है कि कोल्ड वॉर के ज़माने से लेकर अब वेस्ट की रशिया के साथ नहीं रही है।
जी बेहद शुक्रिया डॉक्टर मुख्तर ख़ान साहब, टाइम काफ़ी कम है, हमें बताया जा रहा है प्रोग्राम को समेटने का वक्त हुआ है, बाकी जो मौजूदात है उस पर सामीन कल बेजे जेलानी के साथ शो में आप उसको सुन सकते हैं, उस पर एनालिसिस। डॉक्टर मुख्तर ख़ान साहब आपका शुक्रिया, और सामीन इसके साथ ही वॉशिंगटन स्टूडियो से मेज़बान शहनाज नफीस और मोहम्मद अरसलान को नेक्स्ट वीक तक इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।